پر نیک عمل کرو گے تو آخرت میں اس کی یہ مثال ہوگی اور یہ نمونہ ہوگا جس میں سے ایک صدقہ جاریہ کا عمل آپ کے سامنے بیان ہو چکا. اس کی مثال چشمے کی طرح ہے, جیسے چشمہ جہاں ہوتا ہے عام طور پر وہ بہتا رہتا ہے اور رات دن بہتا ہی رہتا ہے, اور دو چار سال نہیں صدیوں سے وہ اسی طرح بہتا چلا آ رہا ہے. فرمایا یہی صدقہ جاریہ کی مثال ہے کہ دنیا میں کوئی صدقہ جاریہ اختیار کرے تو صدقہ جاریہ کی مثال بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہے, جسے بہتا چشمہ بہتا ہی رہتا ہے, صدقہ جاریہ کا ثواب بھی مسلسل جاری ہی رہتا ہے. اور صدقہ جاریہ کے اعمال میں مسجد بنانا, مدرسہ بنانا, خانقاہ بنانا, کنواں کھود کر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا, بورنگ کرنا, بورنگ کرانا بھی اسی کے حکم میں, نہر جاری کرنا, قرآن شریف اپنی وراثت میں چھوڑ کے چلے جانا, اب ورثہ قرآن شریف پڑھتے رہیں تو برابر مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اسی میں دینی کتابیں مدرسوں کے اندر وقف کر دیں, اب وقف کرنے والا فوت ہو گیا لیکن اسی کتابیں مدرسے میں طلبا اساتذہ پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تو اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا. مسجد جب تک قائم رہے گی اور اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے, ذکر کرتے رہیں گے, دعائیں کرتے رہیں گے, مرنے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ کی مثال ہے کہ صدقہ جاریہ بھی ایسا ہے اور اس کا ثواب بھی ایسا مسلسل ملتا ہے جیسے بہتے ہوئے چشمہ کا پانی برابر بہتا رہتا ہے. اس لیے جہاں کہیں صدقہ جاریہ کا موقع ملے تو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ڈال دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آدمی لاکھوں یا ہزاروں روپے صدقہ جاریہ میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ تو خلوص کو دیکھتے ہیں, فلوس کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتے ہیں, پیسوں کو نہیں دیکھتے. فلوس کہتے ہیں پیسوں کو. اللہ تعالیٰ تو بندے کے خلوص دیکھتے ہیں. خلوص سے ایک روپیہ بھی بہتر ہے ریاکاری کے ایک کروڑ سے, دکھاوے کے ایک کروڑ سے ایک روپیہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے کوئی یہ خیال نہ کرے میں تو غریب آدمی ہوں, میں تو مسکین آدمی ہوں, میں کیا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکتا ہوں اور میں کیا صدقہ جاریہ کر سکتا ہوں. نہیں, وہ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے تو پیسہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بغیر پیسے کے بھی صدقہ جاریہ میں حصہ ہو سکتا ہے. مثلا مزدور بن کر کے مزدوری نہ وصول کرے اور مزدور بن جائے اور تعمیر میں حصہ لے لے. خالی مسجد کے کسی کام کی نگرانی کرنا بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہونا ہے. بھائی بیٹھا ہوا چوکی داری کر رہا ہے, دیکھ بھال کر رہا ہے بس, اب اس میں اس کی جان خرچ ہو رہی ہے, پیسہ خرچ نہیں ہو رہا اس کے اندر. یہ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا ہے. جب یہ بات ہے تو پھر آدمی یہ نہ سوچے کہ میں صدقہ جاریہ میں کیسے حصہ لوں. بس کہیں موقع ملے تو بس سمجھو قسمت کھل گئی, یہ سمجھو لاٹری کھل گئی. بس اب جس کی بھی جو بھی وہاں قریب میں موجود ہے سب اپنا اپنا حصہ ڈال لیں. پیسوں سے ڈالنا چاہے پیسوں سے ڈال لیں, مال سے ڈالنا چاہے مال سے ڈال دیں, سیمنٹ دے دیں, بجری دے دیں, سریہ دے دیں, پیسے دے دیں, اور نہیں تو بھائی خالی چوکی داری کر لیں, دیکھ بھال کر لیں, نیک مشورہ دے دیں, کسی نہ کسی طرح حصہ ڈال لیں. تو ایک مثال جو ہے آخرت میں ثواب کے جاری ہونے کی صدقہ جاریہ ہے. دوسری مثال جو گزشتہ منگل کو بیان کی گئی تھی وہ ہے لباس کی. کہ جتنا آدمی کا دین پر عمل ہوتا ہے اتنا ہی آخرت میں اس کا لباس کشادہ ہوتا ہے. کیونکہ جس طرح جسمانی لباس جو عام طور پر کپڑے کا ہوتا ہے یا چمڑے کا ہوتا ہے یا کاٹن کا ہوتا ہے جسے عام لوگ پہنتے ہیں, یہ انسان کے جسم کو گرمی سے بھی بچاتا ہے, سردی سے بھی بچاتا ہے, دوسرے موسموں میں بھی آدمی کی جان کی حفاظت کرتا ہے, اور باعث زینت بھی ہے. کپڑے پہن کر آدمی اچھا معلوم ہوتا ہے, ننگا آدمی برا معلوم ہوتا ہے. ایسے ہی دین جو ہے نا, جو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمایا ہے اور بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے ہم کو دی ہے, اس پر عمل کرنا بھی انسان کے جسم کو اور اس کی روح کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے, شرافت اور بزرگی سے مالا مال کرتا ہے, اکرام اور اعزاز اس کا ہوتا ہے. ایسے مرنے کے بعد بھی آخرت میں آخرت کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے قرآن شریف میں اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی, ورغیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہو گیا, یعنی میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا, بس اب یہ تمہارے لیے پسندیدہ دین ہے جس کا نام دین اسلام ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ حضور اگر یہ ہم پر یہ آیت نازل ہوتی, غالب عمر رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہم اس دن عید مناتے, اس لیے کہ اس میں بہت بڑی اللہ پاک نے پورا کرنے کا ذکر فرمایا ہے, تو یہ تو بڑے خوشی کا دن ہے, ہم تو خوشی کا اس میں خوشی مناتے اور اس کو اس دن عید مناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, بھائی یہ دو عیدوں میں نازل ہوئی ہے ہمارے یہاں, کیونکہ حج کے موقع پر نازل ہوئی تھی, تو اس دن عرفے کا دن تھا, عرفے کا دن جو ہے ہمارے یہاں بہت مبارک دن ہے, اور پھر جمعہ کا بھی دن تھا, عرفے کا دن تھا جس میں حج ہوتا ہے جو بہت بڑی عبادت کی چیز ہے, تو عبادت کے دن عرفے کے دن اور جمعے کے دن, جمعے کے دن الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور مکمل کر دی, اور تمہارے لیے دین کے دین اسلام کے راضی راضی اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا. تو اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے. تو یہ دین بہت بڑی نعمت ہے, واللہ اگر دین نہ ہوتا تو نہ جانے ہم گمراہی کے کس گڑھے میں ہوتے, گمراہی کس گڑھے میں ہوتے, اور نہ صرف گمراہی گڑھے میں ہوتے بلکہ جہنم کے گڑھے میں ہوتے. یہ دین ایسی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی شدائد سے, مصائب سے, آفات سے, بلیات سے, حادثات سے, سانحات سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے بچاتا ہے, اور دنیا کے اندر بھی انسان کو عزت, سکون, چین, آرام, راحت کا باعث ہے. یہ تو جو کچھ ہمیں تکلیف ہے نا, یہ جو بھی ہمیں تنگی ہے, یہ تکلیف ہے, یہ پریشانی ہے دین پر نہ چلنے کی وجہ سے. جیسے کپڑے کا لباس انسان کے جسم گرمی سردی سے بچاتا ہے اور ہر تکلیف سے بچاتا ہے، ایسے یہ دین جو ہے انسان کے لیے تمام تکالیف سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ دین پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے لباس. اب جس درجے کا لباس ہوگا اسی درجے کی راحت ہوگی. لہذا دین پر عمل کرنا چاہیے اور خوب کرنا چاہیے اور ساری زندگی کرتے رہنا چاہیے کہ بس یہ آخرت میں بھی اور عالم برزخ میں بھی ہر تکلیف سے حفاظت کا باعث ہے. یہ پچھلے منگل کو آپ کے سامنے بیان ہوا. آج فصل نمبر 6 میں حضرت نے علم کی مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ جو علم دین ہے، ایک دین ایک ہے علم دین، یہ میں نے گزشتہ منگل بیان کیا تھا، دونوں میں فرق. علم دین تو خالی دین کے جاننے کو کہتے ہیں، اور دین کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کو کرنے کا، اور علم دین دین کا علم جاننے کو کہتے ہیں. تو اس فصل میں حضرت نے علم دین کی مثال بیان فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خواب میں میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا. حضور کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ خواب میں لایا گیا اور فرمایا میں نے اس میں سے پیا کہ دودھ کے پینے کا اور اس کے پی کر سیراب ہونے کا اثر اپنے ناخنوں سے بھی نکلتا ہوا میں نے محسوس کیا. پھر بچا ہوا دودھ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو لوگوں نے عرض کیا حضور پھر آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی؟ فرمایا اس سے مراد ہے علم، علم دین اس سے مراد ہے. علم دین اللہ پاک نے سب سے زیادہ تو حضور کو عطا فرمایا کہ آپ تو معلم الاولین والآخرین ہیں، اولین و آخرین کو اتنا علم نہیں ہوا جتنا اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمایا. پھر آپ نے کچھ اپنا دودھ جو بچیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے حضور کے ذریعے بہت سا علم دین عطا فرمایا. تو یہ دودھ کی تعبیر ہے، یہ دودھ کی تعبیر ہے یا دودھ جو علم کی مثال ہے. یعنی جیسے دودھ جو ہے تمام غذاؤں میں سب سے زیادہ ہلکی پھلکی پتلی غذا ہے اور نہایت ہی لذیذ غذا ہے اور نہایت ہی مفید غذا ہے، اس کے برابر کوئی غذا نہیں ہو سکتی. یہ کھانے کا کھانا اور پینے کا پینا، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، اس کے برابر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. یعنی جتنی بھی کھانے پینے کی نعمتوں ہیں نعمتیں، ان سب میں دودھ سب سے بڑھ کر ہے. اسی لیے جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سالن ہے، روٹی ہے، چاول ہے، مچھلی ہے، اور کھانے پینے سب کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ. یہ مشہور دعائیں جو کھانے کے بعد منقول ہیں اور ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے. لیکن دودھ پینے کے بعد جو دعا ہے وہ ان سب سے الگ ہے. دودھ پینے کے بعد کی جو دعا ہے وہ سب کھانے پینے کی دعاؤں سے ہٹ کر الگ دعا ہے. وہ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، یا اللہ اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور مزید عطا فرما، وزدنا منہ اور اس میں اضافہ فرما. یعنی دودھ جتنا ملا ہے کم ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، دودھ اور زیادہ طلب فرمایا، باقی سب میں دیا. اللہ کا شکر ہے، یا اللہ آپ نے ہمیں کھلایا، یا اللہ آپ نے پلایا، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ ہماری بغیر کسی حیثیت کے بغیر کسی استعداد کے آپ نے کھانا دیا پینا دیا. یہ دعائیں ہیں. محدود میں یا اللہ اس میں برکت بھی عطا فرما اور مزید اس میں اضافہ فرما. جتنا دودھ آج ملا ہے کل اس سے زیادہ ملے, پرسوں اس سے زیادہ ملے, بس بڑھتے ہی رہے. یہ تو یہ بڑھنے کی دعا ہے اس کے اندر. تو یہ وجہ یہ کہ جتنی بھی غذائیں ہیں اس کے برابر کوئی غذا نہیں. اس کو بچہ, بوڑھا, جوان, مرد, عورت, شہری, دیہاتی سب یکساں اس کا استعمال کرتے ہیں. سب کے لیے نافع, سب کے لیے مفید. اور جانے دودھ کے ذریعے کتنی بے شمار غذائیں تیار ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری عام طور پر نہایت لذیذ ہوتی ہیں, نافع اور مفید ہوتی ہیں. تو جیسے یہ دودھ غذاؤں میں سب سے بڑھ کر غذا ہے, ایسے ہی تمام چیزوں میں علم دین سب سے بڑھ کر معنوی غذا ہے, روحانی غذا ہے. یہ علم جو ہے بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. ایک وہ شخص ہوئے جس کو اللہ پاک نے دین کا علم عطا فرمایا ہے, اور ایک وہ آدمی ہے جو دین کے علم سے بے خبر ہے. دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے, زمین و آسمان کا فرق ہے. اور علم سے مراد ہے علم نافع. علم کی دو قسمیں ہیں بھائی, ایک علم نافع, ایک علم غیر نافع. علم نافع سے مراد وہ علم ہے جس پر آدمی کو عمل کی توفیق ہو جائے, وہ علم نافع ہے. اور جس پر عمل کی توفیق نہ ہو وہ علم قابل پناہ ہے, وہ تو پناہ ماننے قابل ہے. حدیث میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے. ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے, یعنی جو باعث عمل نہ بنے. اللہم انی اعوذ من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع, اور ایسی دل سے ہی پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر آپ کو خوف نہ ہو. جو دل نہ ڈرے اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. مومن دعائیں لا یستجاب لہ او کما قال, اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو. تو علم سے پناہ مانگے, اللہم انی اعوذ من علم لا ينفع. ایک اور حدیث, ایک دعا ہے اللہم انفعنا بما علمتنا, اللہم انفعنا بما علمتنا, یا اللہ جو علم آپ نے عطا فرمایا اس کو ہمارے حق میں نافع بنا دے, یعنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وعلمنا ما ينفعنا, دوسرا جز یہ ہے دعا کا, اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو نافع ہو. لہذا علم کی دو قسمیں, علم نافع, علم غیر نافع. تو یہ جو فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں, علم نافع کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں. اور علم نافع وہ علم ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد آدمی کو توفیق عمل بھی ہو, اس کے مطابق عمل بھی ہو, ایسے علم کو علم نافع کہتے ہیں. وہ مانگنے کی بھی چیز ہے اور انتہائی نافع چیز ہے. ایک چھوٹی سی عجیب قصہ یاد آیا علم کے مطابق, دیکھو بلکہ دو واقعے یاد آئے. ایک حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد کے شاگرد کا, اور ایک حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا. اللہ پاک حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو بڑا علم عطا فرمایا تھا, اس لیے چاروں اماموں میں یہ سب سے بڑے امام ہیں اور سب سے زیادہ ان کے فقہ پر عمل کرنے والے ہیں. ان کے شاگرد کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک میاں بیوی دونوں چاندنی رات میں کھانا کھا رہے تھے. چاندنی رات میں چاند نکلا ہوا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے. تو اس کے شوہر نے یہ قسم کھائی کہ اگر تو, یعنی اپنی بیوی کے متعلق قسم کھائی کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھے تین طلاق. یہ قسم کھا لی باتوں میں, بس یہ قسم کھا لی کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے تین طلاق. اب قسم تو کھا لی, اب پریشان. بڑی مشکل سے رات گزری, دن میں دربار میں گیا اور اس زمانے میں جو خلیفہ تھے جو امیر تھا اس کے پاس گئے, اس سے جا کر کے ذکر کیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے, تو اب بتائیے حضور کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. تو انہوں نے اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے سب کو دربار میں جمع کر لیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ بھئی اس شخص نے اپنی بیوی کے متعلق یہ کہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے طلاق, تجھے تین طلاق. اب یہ اپنے کی پشیمان ہے, چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے, اپنے گھر رکھے اور طلاق نہ ہو. تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو تمام بڑے بڑے علماء نے یہ کہا کہ تین طلاق ہو گئی, کیونکہ چاند تو اس کی تو مثال ہی خوبصورتی کے لیے دی جاتی ہے, لہذا اس کی بیوی کو تین طلاق ہو گئی. اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے حلالے کے. وہ بڑا پریشان ہوا کہ تو سارے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا, مگر ایک شخص جو تھے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یا ان کے شاگرد کے شاگرد, وہ خاموش, وہ کچھ نہیں بول رہے. تو خلیفہ نے کہا کہ بھئی تم بھی تو کچھ بولو. سب نے اپنے جوابات دے دیے اور سب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو تین طلاق, کیونکہ چاند سے زیادہ بیوی حسین ہو ہی نہیں سکتی. چاند تو اپنی مثال آپ ہے, تم بھی بولو. اس نے کہا جی میری رائے تو ان سب سے ہٹ کر ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی, میاں بیوی کا نکاح برقرار. وجہ یہ ہے کہ ان کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, ان کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بتین میں فرمایا خلق النسان من احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہت ہی حسین پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بلا شبہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا, جو اللہ تعالیٰ خود پہ رہے ہیں. تو چاند کی کیا مجالے جو ان کی بیوی اس کے برابر خوبصورت ہو سکے. لہذا جو اس نے قسم کھائی ہے صحیح ہے, بیوی اس کی چاند سے زیادہ حسین ہے. جب حسین ہے تو طلاق ہوئی نہیں. اس کے شوہر کی جان میں جائیں اور سارے علماء دنگ رہ گئے کہ بھئی یہ کیسی زبردست دلیل اس نے بیان کی ہے, نص قطعی سے ثابت کر دیا. خلق الانسان فی احسن تقویم, ہمارا تو ذہن گیا نہیں ادھر, واقعی انسان تو چاند سے زیادہ حسین ہے. تو یہ دیکھو یہ علم کا فائدہ دیکھو, یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ان کے شاگرد کو بھی اتنا علم تھا کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ تو فتویٰ دے رہے تھے کہ تین طلاقیں ہو گئے کیونکہ چاند زیادہ خوبصورت ہے. انہوں نے قرآن شریف ثابت کر دی کہ بیوی زیادہ خوبصورت ہے, چاہے کالی کلوٹی ہو پھر بھی وہ چاند سے خوبصورت ہے. یہاں میں ایک شعر بھی سنا دوں جو بات نے, کیونکہ اکثر لوگ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں خوبصورتی کے اندر, خوبصورتی میں کہتے ہیں چاند جیسا ہے بھائی, بلکہ محبت میں پیار میں اپنے بچے کو چاند کہتے ہیں, نہیں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا چاند ہے. بالکل یہ سب باتیں ہوتی ہیں خوبصورتی کے لیے بیان کرنے کے لیے. تو حضور کی شان میں بھی بعض لوگوں نے ایسے ہی کہا ہے. ایک شاعر نے اس کا جواب دیا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے, چاند میں جھائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ, چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے, چاند میں جھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا چہرہ انور میں تو کوئی جھائی تھی نہیں, اور چاند میں تو دیکھو تو کالے کالے نشان نظر آتے نہیں آتے, وہ جھائیاں ہیں اس کے اندر. تو یہ کہنا کہ حضور چاند کی طرح, یہ تو زیادتی کی بات ہو گئی. چاند کے ساتھ تشبیہ دینا کیا تشبیہ دینا, اس کے اندر جھائیاں ہی جھائیاں ہیں. حضرت کا چہرہ انور جو ہے وہ تو اپنی جگہ دمکتا اور چمکتا ہے, اس میں کوئی جھائی نہیں, اس میں کوئی کالا پن نہیں. تو شاعر نے کیسا پیارا جواب دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں جھائیاں حضرت چہرہ صاف ہے. اور ایک شاعر نے پھر بڑے اچھا بڑی اچھی مثال سے حضور کو حضور کی خوبصورتی بیان کی ہے کہ گلاب جیسے ہیں سارے پھولوں میں, گلاب جیسے ہیں سارے پھولوں میں, حضور ایسے ہیں سب رسولوں میں, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پھولوں کا سردار تو گلاب ہے نا, اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اور اچھی خوشبو والا کوئی پھول نہیں ہے. تو گلاب جیسے ہیں سارے پھولوں میں, حضور ایسے ہیں سب رسولوں میں, صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بھی سب علم کی بنیاد پر ہے سر, یہ سب علم کی بنیاد پر, یہ دونوں شعر علمی کی بنیاد پر ہے. یہ بھی اب دوسرا واقعہ سنو, دوسرا واقعہ بھائی جو اس میں ٹائم لگے گا, قصہ لمبا ہے بھی بڑا پیارا, ادھار کر لیتے اس کو. لیکن بھائی آئندہ منگل کو میرا سفر متوقع ہے, تو آئندہ منگل کو بیان نہیں ہو سکے گا, اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا. پھر یاد آیا تو یاد آ گیا, یہ آپ یاد دلا دینا انشاءاللہ. بہرحال بھائی یہ علم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ علم چاہے نورانی قاعدہ پڑھو اور چاہے اما پارا پڑھو اور چاہے بخاری شریف پڑھو, اخلاص کے ساتھ ہو, سب کے فضیلت برابر ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جو آدمی امت کے فائدے کے لیے حضور کی 40 حدیثیں کسی طرح امت کے پاس پہنچا دے, چاہے لکھ کر پہنچا دے اور چاہے چھپی ہوئی پہنچا دے اور چاہے زبانی سنا دے, تو قیامت میں اللہ تعالیٰ عالموں کی صف میں اس کو اٹھائیں گے, فقیر بنا کر کے اٹھائیں گے. جو درجہ ان کو ملے گا وہ اس کو ملے گا. اور ان کا درجہ بتا دوں, آخر میں بتا دوں, ایک حدیث میں کہ عالم کا درجہ آخرت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہوگا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور عالم کے درجے میں ایک درجے کا فرق ہوگا, اتنا بڑا درجہ ہے. اب یہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی 100% کیا, 1000% کیا, 1,00,000% کیا, 1,00,000,000% بس رحمت ہی رحمت ہے. کہ بھائی 40 حدیثیں یاد کر لو, اگر یاد کرنا مشکل ہو پڑھ کے سنا دو, پڑھ کے سننا مشکل ہو چھپی ہوئی تقسیم کر دو, وہ تم قیامت میں عالموں کی صف میں اٹھایا جائے گا. اللہ اللہ, رحمت کی بھی کوئی انتہا اور علم دین کے نافع ہونے کی بھی کوئی انتہا. اس لیے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں بھائی ہم. یہ ہمارے اندر جو دین سے دوری ہے نا, اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک بڑی سبب یہ کہ دین کا علم ہی نہیں ہے ہمیں. جب علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ علم آ جائے تو پھر عمل بھی کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع, عمل صالح اور اس کے واسع عطا فرمائے. www.thisquran.com